الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علی رضی اللہ عنہ کی سیرت کا آج ہمارا تیسرا سیشن ہے اور آج انشاءاللہ ہم لوگ آپ کی تھوڑی سی آئلی زندگی یعنی فیملی لائف، پھر علی رضی اللہ عنہ کا جو مقام و مرتبہ تھا اور تمام خلفائے راشدین کے دور میں ان کا کیا کردار رہا، ان تمام چیزوں کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارینا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارینا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت پڑھ رہے ہیں اور یہی ہمارے ہیروز ہیں، ہمارے رول ماڈلز ہیں، اور اللہ کرے کہ ہماری نوجوان نسل، خود ہمارے اندر بھی اور ہماری نوجوان نسل میں بھی صحابہ کرام کی سیرت کے جو درخشاں پہلو ہیں وہ ہمارے نوجوان نسل میں پیدا ہو، اور اسی کوشش میں ہم لوگ سرگردہ ہیں. یعنی ہماری کوشش، ہمارا یہ کام دراصل اسی لیے ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم ہم خواتین جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماؤں کے درجے پر فائز کیا ہے، اور یہ معمولی درجہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا آنر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں والدہ کا درجہ دیا، ماں کا درجہ دیا، اور ہمارے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری اولاد دے کر دراصل ایسے سادہ صفحات دے دیے، اب اس میں ہم جیسے چاہیں رنگ بھر سکتے ہیں. اور یقین جانے کہ ایک والدہ کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر آپ آج کے دور پر نظر ڈالیں اور جس تیزی سے یہ دور گزر رہا ہے اور جتنی چیزیں آ رہی ہیں بچوں کے لیے، خصوصاً ہماری نوجوان نسل کے لیے، آپ دیکھیں کہ شاید میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ کسی نے پوچھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا قرآن سے تعلق کیسا تھا، تو اسکالر نے بھی رمضان ہی کے سلسلے میں ان کے جو دروس چل رہے تھے تو رمضان ہی میں انہوں نے جواب دیا کہ بس جیسے آج ہماری نوجوان نسل کا موبائل سے تعلق ہے، ایسا ان کا قرآن سے تعلق تھا. تو آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں ہماری ریسپانسبلٹی، ہماری ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. پلیز اللہ کے لیے ہم تھوڑا سا غور و فکر سے کام لیں، اپنے بچوں کے بارے میں ہم بہت زیادہ کیئر کریں، ان کو وقت دیں، دھیرے دھیرے، کبھی محبت سے، کبھی ڈانٹ کر، کبھی کسی اور طریقے سے بچوں کو سمجھائیں کہ اصل ہماری نجات، اصل ہماری فلاح کا راستہ، ہماری کامیابی، ہمارا سب کچھ صرف اور صرف قرآن اور سنت کی روشنی میں اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے میں ہے. کہ جب تک ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے، کامیابیاں ہمارے قدم نہیں چوم سکتی. ہمیں ہماری نسلوں کی حفاظت کرنا ہے، ہمیں اپنی نسلوں کو آج کل کے جو فتنے ہیں اس سے بچانا ہے، اور یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. دعا کرنی ہے ہم کو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نوجوان نسل کو صحیح راہ پر رکھے. اے اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کو، ہماری ذریت کو اللہ تعالیٰ نیک ہدایت دے، انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیں. اللہ کرے کہ ہماری آنے والی نسلوں میں ایسے عالم، زاہد، عابد، ایسے اسکالرس پیدا ہوں جو نئے طریقے سے دین اسلام کی حفاظت کے لیے کام کرنے والے بنے، جو اس کی تبلیغ کرنے والے بنے، جو اس کو پروٹیکٹ کرنے والے بنے، دین کے داعی اور دین کے علمبردار بنے. تو اسی دعا کے ساتھ اور اسی خواہش اور امید کے ساتھ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سیرت صحابہ کی جو سیریز ہے ہماری، یہ ہمارے اندر ضرور کچھ نہ کچھ تبدیلی لائے. اللہ تعالیٰ ہم ماؤں کو جگا دے، ہم ماؤں کے اندر یہ احساس پیدا کر دے کہ ہمارے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ہے. ہم کو اپنے بچوں کو قرآنی واقعات، قرآنی قصے اور صحابہ کرام کے واقعات یہی سنا کر ہمیں انہیں بڑا کرنا ہے. یہ قصے اور یہ واقعات سن کر وہ پل بڑھ کر جوان ہوں، اور پھر ان کے اندر بھی ویسی صحابہ کرام جیسی صفات آتی چلی جائیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ خواب اور ہماری یہ خواہش پوری کرے انشاءاللہ. تو آئیے دیکھتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کی آئلی زندگی. ہم سب جانتے ہیں کہ بچپن ہی سے علی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کی معیت میں تھے، یعنی انہی کے ساتھ رہتے تھے اور انہی کے زیر کفالت تھے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چہیتی بیٹی علی رضی اللہ عنہ سے بیاہ دی. ان کی جو زندگی تھی بہت ہی زیادہ سادہ تھی. اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہت مشہور حدیث ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے اٹھنے بیٹھنے، رہن سہن اور آداب اور اخلاق میں فاطمہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ کسی اور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں پایا. یعنی اتنی سملیرٹیز تھی دونوں میں. وہ کہتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا اٹھنا بیٹھنا بھی اللہ کے رسول کے جیسا تھا، ان کا چلنا اٹھنا بیٹھنا، بات کرنے کا انداز اور صداقت بھی. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کیسے وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کی ایک طرح سے کاپی تھی. وہ کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ سے حدیث کا کنٹینیوشن ہے کہ جب بھی فاطمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آتی تو آپ کھڑے ہو کر ان سے ملتے تھے، بوسہ دیتے تھے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے تو وہ کھڑی ہو جاتی تھی، آپ کو بوسہ دیتی تھی اور آپ کو اپنی جگہ پر بٹھاتی تھی. سبحان اللہ، کیسی محبت ہے یہ باپ اور بیٹی کی. تو یہاں تک تو روایت بہت صحیح ہے، یعنی سب سے بڑھ کر وہ اپنے والد کے مشابہ تھی. آگے کی جو دو لائن ہے اس کی روایت میں تھوڑا سا ضعف ہے، کمزوری ہے. پھر ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے، یہ صحیح ہے روایت، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دیتی تھی، یعنی وہ آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیتی تھی. عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان کتنی حقیقی محبت تھی. اکثر فاطمہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو احادیث ہیں وہ سب کی سب عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دونوں کے درمیان کیسی محبت تھی. اسامہ بن زید کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے گھر والوں میں سب سے زیادہ محبوب فاطمہ ہے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں بیٹی کی عزت. وہ جیسے کسی نے اشعار کہے تھے نا کہ فاطمہ زہرا کی تعظیم کو اٹھتے تھے رسول، بیٹیاں محترم اس وقت سے کہلاتی ہیں. واقعی میں سبحان اللہ. کہا جاتا ہے کہ جب علی رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ایسا خیال ظاہر کیا کہ وہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کا ارادہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. سبحان اللہ، کیسی محبت تھی اللہ کے رسول کو. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور ایک اور روایت کے مطابق، یہ دوسری روایت ہے حدیث کی، اس کے مطابق امام ترمذی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر سے روایت کیا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے جب ابو جہل کی بیٹی کا ذکر کیا تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی. آپ نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، اس کی تکلیف میری تکلیف ہے اور اس کی پریشانی میری پریشانی ہے. تو بہرحال یہاں ہمیں فاطمہ رضی اللہ عنہ سے محبت پتہ چلتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ آپ کی سب سے پسندیدہ ترین بیٹی علی رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں تھی. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. کہا جاتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے امام حاکم روایت کرتے ہیں کہ جب بھی ان کے سامنے فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ذکر آتا، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے جب بھی فاطمہ کا ذکر آتا اور رضی اللہ عنہ کا، تو فرماتی تھی کہ میں نے ان سے زیادہ سچے لہجے کا کوئی فرد نہیں دیکھا. ہاں، ان کے والد گرامی بھی اسی طرح مجسم صداقت تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ویسے ہی تھے. یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے اور صحیح ہے اس کی سند. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی تمام عورتوں میں یہ چار خواتین نہایت عزت اور افتخار کا درجہ رکھتی ہیں، ایک مریم بنت عمران، دوسرا خدیجہ بنت خویلد، تیسرا فاطمہ بنت محمد، اور آسیہ زوج فرعون. یہ فضائل صحابہ کی حدیث ہے اور علامہ ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. اور دوسری حدیث سے پھر یہی بات پتہ چلتی ہے کہ مریم بنت عمران کا نام پہلے ہے اور آسیہ زوج فرعون کا نام پہلے ہے، اور لاسٹ میں فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، اور کہا کہ فاطمہ خواتین اہل جنت کی سردار ہیں. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے اور فضائل صحابہ میں بھی اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے. پھر ہم دیکھتے کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، یہ اللہ کے رسول کو بہت زیادہ پیارے تھے، اور انہی دونوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا بھی پڑھتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات. تو بہرحال 3 ہجری اور 4 ہجری میں ان کی ولادت کا پتہ چلتا ہے، اور یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ان کے نام اللہ کے رسول نے رکھے تھے، یعنی حسن اور حسین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھے ہوئے نام تھے. یہ بھی بات پتہ چلتی ہے بعض روایت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھایا، انہیں بوسہ دیتے تھے اور ان کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے تھے. یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے یعنی نو مولود حسن رضی اللہ عنہ کے دونوں کانوں میں نماز والی اذان پڑھی. یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے, اور بعض لوگوں نے اس کو کچھ لوگوں نے اسی سے ملتی جلتی ایک اور روایت کی اس کو ضعیف کہا ہے, لیکن یہاں پر اس کا ضعیف ہونے کا ذکر نہیں ہے. لیکن کان میں اذان دینے کی روایت بہت ثابت ہے, یعنی بہت سارے محدثین سے ثابت ہے, اور ہم سب جانتے ہیں کہ حسن اور حسین کے بہت سارے فضائل ہمیں پتہ چلتے ہیں رضی اللہ عنہما کے, اور یہ کہ آپ نے فرمایا تھا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ, یعنی بیٹی خواتین کے سردار ہیں, نواسے الحمدللہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. ان کے بہت سارے مناقب ہم کو ملتے ہیں, یہاں اگر ہم ان کا ذکر کریں گے تو ہمارا بہت سارا ٹائم اسی میں چلا جائے گا. جب اگر اللہ نے چاہا ان کی کبھی سیرت پر ڈسکس کریں گے تو تب ہم وہ ڈسکس کریں گے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کا جو کردار ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک تو ہر جنگ میں وہ شریک ہوئے, اور جب جنگ احد میں مصعب بن عمیر شہید ہو گئے تو جھنڈا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آیا. علی رضی اللہ عنہ بہت زیادہ بہادری سے لڑتے رہے, اور الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر جنگ میں اور ہر غزوے میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے, اور ہر غزوے میں انہوں نے بہت بہادری سے لڑائی کی. اور غزوہ احد کا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خود علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ دونوں نے مل کر اللہ کے رسول کی مرہم پٹی کی تھی, جبکہ آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا تھا. اور اس غزوے میں علی رضی اللہ عنہ کی بہادری سب کے سامنے آ گئی. پھر غزوہ حمراء الاسد میں بھی علی رضی اللہ عنہ آگے آگے پیش پیش تھے, جبکہ زخموں سے چور تھے. غزوہ احزاب میں بھی ہم سب جانتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ سب سے آگے آگے تھے. پھر بنی قریظہ میں علی رضی اللہ عنہ ہی جھنڈا لہراتے ہوئے آگے آگے چل رہے تھے. اور صلح حدیبیہ میں تو ہم سب جانتے کہ بہت ہی اہم کردار انہوں نے ادا کیا. صلح حدیبیہ میں ہم سب جانتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے لکھنے والے یعنی کاتب علی رضی اللہ عنہ تھے. اور کتنی آپ کو اللہ کے رسول سے محبت تھی. آپ دیکھیں کہ جس وقت کفار مکہ نے کہا کہ سارا جھگڑا تو اسی بات کا ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے, لہٰذا آپ یہ محمد رسول اللہ جو لکھا ہے تو یہ رسول اللہ مٹا دیجیے, بلکہ محمد بن عبداللہ لکھیے. تب اللہ کے رسول نے کہا کہ مٹا دو اے علی. علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ, میں اپنے ہاتھ سے تو نہیں مٹاؤں گا رسول اللہ. تب اللہ کے رسول نے خود اپنے ہاتھ سے پوچھ کر پھر وہ مٹا دیا. یعنی یہ ان کی محبت اور ان کا اللہ کے رسول کے لیے احترام ہمیں نظر آتا ہے. تو یہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم, جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی. اور آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی پوری زندگی جدوجہد والی زندگی نظر آتی ہے. کہیں پر ہمیں کوئی جھول یعنی ایسا بہت ہی گہرا جھول کہیں نظر نہیں آتا. انسان ہونے کے ناطے ہم سب جانتے ہیں کہ انسانی تقاضا ہے, کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی تھیں انسان ہونے کے ناطے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹرگل پوری زندگی میں, جد و جہد, ایک کچھ کرنے کا جذبہ, ایک عزم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ساتھ دینے کا ان کا ارادہ ہوتا تھا صحابہ کرام کا. تو یہ چیز ہمیں صحابہ کرام میں بہت زیادہ نظر آتی ہے ماشاء اللہ. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب حمزہ رضی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد عمرہ کے لیے گھر وہاں سے واپس آ رہے تھے, تو حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی آپ کے پیچھے پیچھے لبکی, اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان جو فیصلہ کیا. حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی آپ کے پیچھے پیچھے آئی, وہ آپ کو پکار رہی تھی میرے چچا میرے چچا. علی رضی اللہ عنہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اسے اپنے پاس رکھو, یہ تمہارے چچا کی بیٹی ہے. علی رضی اللہ عنہ, زید اور جعفر تینوں کے درمیان اس بچی کے پرورش کے لیے تکرار ہو گئی. آپ دیکھیں کیسا زمانہ تھا ماشاء اللہ, کہ ایک یتیم بچی ہے یا ایک رشتے دار کی بچی ہے یا غیر رشتے دار کی بچی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نیکیوں کے لیے کس طرح سے آگے بڑھ چڑھ کر اپنے آپ کو پیش کرتے تھے. اب آپس میں صرف اس بنا پر تکرار ہو رہی ہے کہ کون اس بچے کی کفالت کرے گا. ہر ایک لینے کو تیار, زید بن حارثہ وہ لینے کو تیار, جعفر رضی اللہ عنہ وہ لینے کو تیار, اور علی رضی اللہ عنہ وہ لینے کو تیار. علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اسے اس لیے لیا ہے کیونکہ یہ میری چچازاد ہے. جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری بھی تو چچازاد ہے, پھر اس کے علاوہ اس کی خالہ میری بیوی ہے. زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ میری بھتیجی ہے. اب یہ معاملہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے اس بچی کو اس کی خالہ کے حوالے کر دیا, اور وہ مشہور حدیث ہمیں یہی ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خالہ ماں کے قائم مقام ہے. اور پھر آپ نے جو ہے سب معاملہ رفع دفع کرنے کے لیے کہا. علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں. جعفر سے کہا تم خلقت اور اخلاق دونوں میں مجھ سے مشابہ ہو, اور زید سے کہا تم ہمارے بھائی اور دوست ہو. تو سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ کیسا نیکی کا جذبہ تھا. آج اگر کوئی یتیم بچے اس طرح سے بھاگتی ہوئی آتی ہے اور ہمارے پیچھے چلتی ہے تو کیا آج اس طرح سے تکرار ہوگی آپس میں کہ ہم لوگ اس لیے لڑنے لگے آپس میں کہ نہیں میں آپ نہیں میں لیتی ہوں اس بچے کو, میں اس کی پرورش کروں گی. آج ہمارے اندر وہ جذبہ باقی نہیں رہا, ورنہ ہم سب جانتے ہیں کہ یتیم تو ہر طرف پھیلے پڑے ہیں. یتیم بچے اور ان کی پرورش کرنے والا ویسا درد مند دل رکھنے والا کوئی نہیں ہے. پھر خیبر کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ ان کو تو فاتح خیبر کہا جاتا ہے. اور جب یہ 7 ہجری میں خیبر کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری کی دھاک ہر طرف بیٹھ گئی اور اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ان کا مقام اور مرتبہ اور زیادہ بڑھ گیا. کہا جاتا ہے کہ جو سب سے اس وقت کی زبردست فوجی چھاونی تھی, یعنی ان کا جو قلعہ تھا جو کسی سے فتح نہیں ہو پا رہا تھا, تو وہ علی رضی اللہ عنہ نے اس کو فتح کیا. اور یہ خیبر جو بستی تھی دراصل بہت ہی مضبوط قلعوں پر مبنی تھی, یعنی مضبوط قلعے بنے ہوئے تھے یہاں پر, اور فوجی چھاونی کہہ سکتے آپ اس کو. اور یہودیوں کی یہ آخری پناہ گاہ تھی دراصل وہاں عرب میں. اور ان کو معلوم تھا کہ دراصل آس پاس کے علاقوں میں ان کے خلاف بہت زیادہ جدوجہد ہو رہی ہے, لہٰذا انہوں نے اس کو ایسے بنایا ہوا تھا کہ کوئی ان کے اوپر حملہ بھی کرے یا کوئی ان کے اوپر یلغار بھی کر دے تب بھی کوئی ان کو ڈیفیٹ نہ کر سکے, لہٰذا انہوں نے بہت مضبوط قلعے بنائے تھے. یہ مدینہ سے 70 میل کے فاصلے پر تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر فتح کرنے کے لیے لشکر لے کر نکلے تو یہ لشکر 1400 لوگوں پر مشتمل تھا. پھر کہا جاتا ہے کہ اسی دوران علی رضی اللہ عنہ کو آشوب چشم کا مرض لاحق ہو گیا, جو آنکھ سے پانی بہتا ہے نا, آنکھیں لال ہو جاتی ہیں, جس کو ہم اپنی عام زبان میں آنکھوں کا آنا کہتے ہیں, تو وہ بیماری ان کو لاحق ہو گئی تھی. کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل میں جھنڈا ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں, سبحان اللہ, اور اللہ اسی کے ہاتھوں فتح نصیب فرمائے گا. جب لوگوں نے یہ باتیں سنی تو لوگ سب بے چین ہو گئے. دوسرے دن ہر کوئی انتظار میں تھا کہ کون خوش نصیب ہوگا. ہو کہا جاتا کہ جب صبح ہوئی تو تمام مجاہدین اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہر شخص امیدوار تھا کہ جھنڈا اسی کو ملے گا. اور عمر رضی اللہ عنہ کا ہمیں ایک واقعہ یہاں ملتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب بھی اللہ کے رسول نے اس طرح کا اعلان کیا, جب ابو عبیدہ بن جراح کے بارے میں, امین الامت کے بارے میں, اور یہاں علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں, تو وہ کہتے ہیں کہ میں سامنے اٹھ اٹھ کر اللہ کے رسول کو اپنا چہرہ دکھا رہا تھا, یعنی میں بظاہر سامنے آنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول میرا چہرہ دیکھ لیں. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی کہاں ہیں. کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے. کہا کہ ان کو بلا لاؤ. جب وہ آئے تو اللہ کے رسول ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ صحت یاب ہو گئے. اور وہ کہتے کہ اس کے بعد مجھے کبھی آنکھ میں تکلیف نہیں ہوئی. پھر آپ نے جھنڈا ان کے حوالے کر دیا. علی رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول جب تک وہ ہم جیسے نہ ہو جائے میں ان سے جنگ کرتا رہوں گا. آپ نے فرمایا آہستہ آہستہ جاؤ, جب ان کی حویلی میں پہنچو انہیں اسلام کی دعوت دو اور انہیں ان کے بارے میں اللہ کا حق بتاؤ. اللہ کی قسم تمہارے ذریعے اگر اللہ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے. یہ بہت مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی, وہ بھی علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, یہ انہی کے ذریعے سے ہمارے سامنے آئی ہے. کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کا جو سردار تھا مرحب, وہ مقابلے کے لیے سامنے آیا. وہ کہہ رہا تھا سارے خیبر کو معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں, ہتھیاروں سے مسلح ہوں, تجربہ کار ہوں, بہادر ہوں, جب جنگوں میں مقابلہ ہو تو پھر شعلے ہی شعلے نظر آتے ہیں. علی رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر کہا میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا, جنگل کے خوفناک شیر کی مانی. میں چاغ کے ساتھ پورا وزن دیتا ہوں اور بڑے پیمانے پر قتل کیا کرتا ہوں. پھر علی رضی اللہ عنہ نے مرحب کے سر پر چوٹ لگائی اور اسے قتل کر دیا. یوں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی, سبحان اللہ. تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی تھی اللہ کے رسول نے, وہ دعا قبول ہوئی. وہ کہتے کہ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری دونوں آنکھوں میں اپنے مقدس دہن کا لعاب ڈالا ہے مجھے کبھی آشوب چشم کی تکلیف نہیں ہوئی, سبحان اللہ. آپ اسلم کا دہن مبارک بھی اتنا شفا بخش تھا. اور یہ حدیث حسن ہے. تو اس سے پھر دیکھیں ہمیں علی رضی اللہ عنہ کی بہادری کا پتہ چلتا ہے, انہیں کتنے آل راؤنڈر تھے ماشاءاللہ. اور ایسے ہی ہمارے بچوں کو ہونا چاہیے کہ ماشاءاللہ علی رضی اللہ عنہ کا فہم بھی ہم جانتے کہ قرآن میں بہت زیادہ درک رکھتے تھے, اتنے بہترین قاضی تھے, رائے بہت اچھی دیتے تھے, مجتہد بہت اچھے تھے, یعنی قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر بہت اچھے سے اجتہاد کرتے اور صحیح فیصلہ کیا کرتے تھے ماشاءاللہ. بہت اچھے قاضی تھے, بہت اچھی رائے دینے والے, بہت اچھا مشورہ دینے والے ماشاءاللہ, اور بہت بہادر بھی ساتھ میں. یعنی ایک شخص میں بھلا اتنی خوبیاں بھی جمع ہو سکتی ہیں کہ آپ تصور کریں. بعض اوقات ہم دیکھتے کہ کوئی علم کے فیلڈ میں ماہر ہوتا ہے, فقہ میں ماہر ہوتا ہے، کوئی تفسیر میں ماہر ہوتا ہے، الگ الگ سبجیکٹس ہیں، اور کوئی میدان جنگ کا شہ سوار ہوتا ہے اور کوئی علم کے میدان کا شہ سوار ہوتا ہے. لیکن علی رضی اللہ عنہ میں ماشاء اللہ ہمیں دونوں خوبیاں نظر آتی ہیں کہ علم کے راستے میں بھی پیش پیش اور میدان جنگ میں بھی ماشاء اللہ پیش پیش، بہت بہادر تھے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے. اور یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی والدہ نے ان کا نام حیدر رکھا تھا. ایکچولی شیر کو کہتے ہیں نا، اس لیے وہ کیا کہتے ہیں، شیر خدا جو کہا جاتا ہے، تو لوگ اس لیے شیر خدا کہتے ہیں کہ اللہ کا شیر. ایکچولی یہ تو جو لقب تھا اسد اللہ، وہ حمزہ رضی اللہ عنہ کا تھا. آج یہ غلط فہمی بھی دور کر لیجیے آپ کہ بہت سارے لوگ شیر خدا یا اللہ کا شیر علی رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں. ایکچولی یہ لقب ان کو کسی نے دیا نہیں تھا، انہوں نے خود ہی یہاں خیبر کے موقع پر کہا تھا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. لیکن یہ علی نام دراصل ان کے والد نے، ابو طالب نے ان کا علی نام رکھا تھا. اور جو اسد اللہ جو لقب ہے، یعنی شیر خدا اللہ کا شیر جو لقب ہے، وہ ایکچولی وہ حمزہ رضی اللہ عنہ کے لیے ہے. جب جنگ احد میں وہ بہت ہی بہادری سے سب کو قتل کرتے جا رہے تھے، اس وقت ان کو یہ لقب ملا تھا اسد اللہ کا. تو یہ غلط فہمی آج ہماری دور ہو جانی چاہیے کہ ایکچولی اسد اللہ لقب حمزہ رضی اللہ عنہ کا تھا، جو آپ کے چچا تھے، اور علی رضی اللہ عنہ کا لقب تو ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کو اللہ کے رسول نے ابو تراب کہا، جو آپ کی کنیت بھی کہا جاتا ہے، اس کو یہ لقب بھی ہے. ویسے آپ کی، ہم سب جانتے ہیں آپ کے بڑے بیٹے کے نام پر آپ کی کنیت تھی. بہرحال اور پھر ایک اور موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت اہم عہدے پر سرفراز کیا، یا بہت اہم کام کے لیے آپ نے بھیجا. کہ جب آپ کو یاد ہوگا فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ رازداری اختیار کی، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ آپ کہاں کے لیے ارادہ رکھتے ہیں، کہاں کوچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اس لیے آپ نے پہلے جاسوسوں کو زبردستی اس کی اپوزٹ سائڈ بھیجا. پھر یہ راز فاش کرنے کے لیے کسی نے خط لکھا تھا، وہ بھی ایک مومن صحابی تھے، اور ان سے غلطی ہو گئی تھی اصل میں، اور انہوں نے یہ خیانت کی وجہ سے خط نہیں لکھا تھا، بلکہ کسی اور غرض کے پیش نظر خط لکھ دیا، کیونکہ ان کے بال بچے وہاں تھے مکہ میں. تو انہوں نے خط لکھ دیا مکہ والوں کو کہ اللہ کے رسول کا تمہاری طرف چڑھائی کا ارادہ ہے. تو اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے سے فوراً پتہ چل گیا. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کی. آپ نے فوراً بھیجا زبیر رضی اللہ عنہ کو، مقداد رضی اللہ عنہ کو، اور علی رضی اللہ عنہ کو کہ تم جاؤ، اور جب فلاں مقام پر پہنچو تو وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی جو مسافر ہوگی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط اس سے لے لینا. وہ کہتے کہ ہم گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے چلے، حتیٰ کہ وہ وہاں پر مل گئی. وہاں پر جب وہ خاتون موجود تھی، ہم نے کہا کہ خط نکالو. وہ کہنے لگے کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے. ہم نے کہا تم خط نکالو گی، ہم تمہارے کپڑوں میں سے ڈھونڈ نکالیں. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آخر کار میں نے وہ خط اس کے سر کی مینڈھیوں میں سے نکال لیا. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ یعنی کتنی وہ خاتون کتنی جینیس ہوگی کہ اس نے خط کہاں چھپایا تھا، سر کے بالوں کی لٹوں میں، جو ہم چوٹی گوندھتے ہیں نا، وہ جو ہم ایک دوسرے پر ڈالتے ہیں، تین لٹے بناتے ہیں اور پھر اس کو گوندھتے چلے جاتے ہیں، تو وہ چوٹی کی جو اس کی مینڈیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر اس نے خط چھپایا ہوا تھا. یعنی مجھے ہمیشہ جب بھی میں یہ واقعہ پڑھتی ہوں کہ لوگ آج ہی سر ڈھونڈتے ہیں ابن صفی پر، اور الگ الگ جاسوسی ناول پر، اور شرلاک ہومز کو بہت ماسٹر اور جینیس مانتے ہیں. اگر ہم سیرت پڑھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ سارے طریقے تو اس زمانے میں بھی موجود تھے. اس زمانے میں بھی بہت سارے لوگ جینیس تھے. جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں کھوجی ہوا کرتے تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے نکلے مدینہ کے لیے، تو پہلے آپ غار میں کچھ دن تک رکے رہے. اب جب وہ غار میں آپ چھپے تھے، تو آپ نے کہہ دیا تھا وہ بکر کے بیٹے کو اور ان کے غلام کو کہ تم بکریاں چراتے جانا وہاں سے، تاکہ ہمارے قدموں کے نشانات نہ رہیں، کیونکہ کھوجی اس زمانے میں زمین پر دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ گھوڑا یا اونٹ کہاں گیا ہے، یا کون سے انسان کے قدموں کے نشان وہاں پاتے تھے، تو اس سے پتہ چل جاتا تھا. تو وہ کھوجی کہیں ہمارے نشان نہ لگا لے، لہٰذا تم بکریوں کو چرا لینا تاکہ زمین کا جو نشانہ تھا وہ مٹ جائے. سبحان اللہ، وہ واقعہ پڑھ کر بھی ہمیشہ مجھے لگتا ہے کہ اس زمانے میں بھی کتنے جینیس لوگ تھے، اور اپنے طرح سے وہ جاسوسی کیا کرتے تھے اس زمانے میں، اور آج ہمارے دور میں بھی بہت ایسے جینیس لوگ موجود ہیں. تو بہرحال یہ آج ہی کی پیداوار نہیں ہے جاسوسی، پہلے بھی ایسا ہوتا آیا ہے. تو اس عورت کی مینڈھیوں سے علی رضی اللہ عنہ نے وہ خط نکالا. پھر ہم یہ خط لے کر اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے. اس میں لکھا تھا کہ یہ خط حاطب بن ابی بلتا کی جانب سے ہے. بہرحال یہ ایک الگ اسٹوری ہے. تو یہاں پر اس اہم کام کے لیے بھی اللہ کے رسول نے علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا. پھر اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے بہت سارے فتح مکہ کے موقع پر بہت سارے اہم کام علی رضی اللہ عنہ نے انجام دیے، اور فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول نے بنی جزیمہ کی طرف بھیجا تاکہ ایک غلطی کا ازالہ ہو سکے. کہا جاتا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک قبیلے کی طرف گئے اور غلطی سے وہ قبیلے والوں کو قتل کر دیا، جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایمان لائے، لیکن انہوں نے کسی اور طریقے سے کہا اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سمجھ نہیں سکے، لہٰذا انہوں نے بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیا. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو بھیجے کہ جاؤ ان کے مقتولوں کی دیت ادا کرو، یعنی ان کو کچھ پیسہ دے دو اور بری الذمہ ہو جانا اور معافی مانگ لینا. علی رضی اللہ عنہ گئے، انہوں نے بہت ہی بہتر طریقے سے وہ معاملہ سلجھا کر آئے. تو جب علی رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے اور پوری طرح سے وہ ذمہ داری بخیر خوبی انجام دے دی اور مقتولین کی دیت ادا کر دی، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی کچھ مال بچ گیا تھا تو میں نے وہ بھی انہیں لوگوں کو دے دیا. تب اللہ کے رسول نے کہا کہ تم نے بہت اچھا کام کیا، تم نے صحیح اور بہت اچھا کام کیا. تو علی رضی اللہ عنہ کے فہم و فراست سے یہ مشن بہت اچھے طریقے سے حل ہوا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ حنین میں علی رضی اللہ عنہ بھی اس وقت پوری طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. وہ کہتے ہیں کہ جب حوازن قبیلے نے پوری طرح سے مسلمانوں پر ہلا بولا اور تیر کی باڑھ ماری اور مسلمان تتر بتر ہو گئے، لیکن تب بھی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بت کے خاتمے کے لیے بھیجا تھا. جب مکہ فتح ہو گیا تو اللہ کے رسول مختلف علاقوں میں صحابہ اکرام کو بھیجتے جا رہے تھے کہ وہاں جا کر فلاں بت کو ختم کر دو. تو علی رضی اللہ عنہ کے ذمہ تئی نامی، جو تئی کے علاقے میں فلس نامی بت کو ختم کرنے کا کام ملا ان کو، تو ایک فوجی دستہ لے کر فلس نامی بت کی طرف روانہ ہوئے اور اس میں 150 لوگ ان کے ساتھ تھے. ان کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کا بڑا جھنڈا تھا اور سفید رنگ کا چھوٹا جھنڈا تھا. کہا جاتا ہے کہ جو مشہور شخص سخی حاتم تائی، اس کی قوم پر فجر کے وقت وہاں یہ پہنچے اور فلس نامی بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. بہت سے قیدی اور بھیڑ بکریاں ان کے ہاتھ لگی، اور انہیں قیدیوں میں ادی بن حاتم کی بہن بھی تھی، اور ادی اس وقت جو ہے شام کی طرف بھاگ گئے تھے، بعد میں وہ آ کر مسلمان ہو گئے. پھر غزوہ تبوک میں ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہجرت کے 9 سال غزوہ تبوک پیش آیا، اور یہ غزوہ بہت اہمیت کا حامل تھا، اس میں ایک طرح سے رومیوں سے مقابلہ تھا. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اپنے اہل خانہ پر علی رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین بنایا، یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی، اور مدینہ کے والی محمد بن مسلمہ تھے. کہا رہے تھے کہ منافقین نے علی رضی اللہ عنہ پر جملے کسے اور اس طرح سے باتیں بنانے لگے کہ اچھا یہ تو علی رضی اللہ عنہ تو گھر پر بیٹھے گئے ہیں، اور یہ نفاق کی علامت دراصل یہ باتیں. تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس اللہ کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور ہر جاندار کو پیدا کیا، نبی امی نے ایک مرتبہ مجھ سے نہایت محکم لہجے میں کہا تھا، مجھ سے محبت صرف وہی شخص کرے گا جو مومن ہوگا، اور مجھ سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا تھا کہ علی سے محبت مومن ہی رکھ سکتا ہے اور علی سے بغض منافق ہی رکھ سکتا ہے، تو لہٰذا ہم کو بھی علی رضی اللہ عنہ سے محبت ہونی چاہیے. علی رضی اللہ عنہ لشکر سے جا ملے اور اسلام کے دشمنوں سے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے. جب وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑائے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نہیں چاہتے کہ میرے ساتھ تمہارا وہی مرتبہ ہو جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کا مرتبہ تھا، ہاں البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ دیکھیے اتنی کھلی بات اللہ کے رسول نے فرما دی، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ نے دراصل ان کو اپنے پیچھے اپنا جانشین بنایا اپنے خاندان پر، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو بنا کر گئے تھے، لیکن آپ نے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ ہاں البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اس سے پھر یہ بات واضح اور کلیئر ہو جاتی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ پر رسالت کا اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، آپ کے پاس کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ کوئی مثل نبی ہوگا، نہ کوئی نبی کا وارث یا خلیفہ ہوگا، نہیں، بلکہ ہم سب جانتے ہیں کہ نبوت کا خاتمہ ہو گیا. اب نعوذ باللہ اگر کوئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نبوت کے حقدار تھے اور غلطی سے نعوذ باللہ ڈائیورٹ ہو گئی نبوت اللہ کے رسول کی طرف، تو یہ انتہائی بڑی جھوٹ بات ہے. بہرحال پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلا حج ہوا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمارت میں، ابوبکر صدیق اس حج کے امیر تھے، 9 ہجری میں پہلا حج ہوا، اس میں اللہ کے رسول نے بہت ہی امپورٹنٹ اعلان کے لیے کس کو بھیجا؟ علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور جبکہ ابوبکر صدیق جا چکے تھے. پھر کہا جاتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کی اونٹنی ازبا پر روانہ ہوئے اور ذوالحلیفہ کے مقام پر ابوبکر صدیق سے جا ملے. جب انہیں دیکھا تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ کیا آپ امیر کی حیثیت سے آئے ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ نہیں، امیر آپ ہی ہیں. پھر ان دونوں نے سفر جاری رکھا. ابوبکر صدیق نے لوگوں کے لیے انہیں مقامات کو قائم رکھا جو جاہلیت میں حج کے مقامات تھے، اور پھر خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر جو اہم اعلانات کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، تو ہر جگہ علی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ 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 تھے، ابوبکر صدیق کے ساتھ، اور وہ لوگوں کو سورہ برات کی جو شروع کی آیت ہے یعنی سورہ توبہ کی، وہ لوگوں کو سناتے جا رہے تھے، اور اس میں چار امور کا اعلان کرتے جا رہے تھے کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوگا، آئندہ کوئی شخص برہنہ حالت میں بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکے گا یعنی بغیر کپڑوں کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کسی سے کوئی معاہدہ ہے، کوئی کانٹیکٹ ہے، تو وہ مدت مکمل ہونے پر ختم ہوگا، اور اس سال کے بعد مشرکین اور مسلمان اکٹھے حج نہیں کریں گے. کیونکہ یہ بہت بڑا اعلان تھا. آپ دیکھیں کہ مکہ سے مکہ کے رہنے والوں کو یا مشرکین کو بے دخل کرنا یہ معمولی بات نہیں تھی، اور یہ اعلان کرنے کے لیے اس لیے اللہ کے رسول علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا کہ آپ کے خاندان کا ہی کوئی شخص ہے، کیونکہ اس وقت قبیلہ پرستی بہت عام تھی. تو چونکہ قریش قبیلہ اس وقت بہت معروف تھا، تو لہٰذا آپ نے علی رضی اللہ عنہ کو اعلان کرنے کے لیے بھیجا. تو یہ امپورٹنٹ کام، یہ اہم کام اللہ تعالیٰ نے علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے کروایا. پھر ہم سب جانتے ہیں کہ جب نجران کے عیسائی آئے تھے اور انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا، تو اللہ کے رسول نے کہا، بحث و مباحثہ کرنے لگے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں لگتا ہے کہ تم اپنی بات میں سچے ہو، تو آؤ ہم مباحثہ کرتے ہیں. دونوں ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کرتے ہیں، جو غلط راہ پر ہوگا اس پر اللہ کی لعنت. تو نجران کے عیسائیوں میں سے کسی نے کہا، کسی بوڑھے شخص نے، کہ یہ اللہ کے رسول ہیں واقعی میں، ایسے لگتا ہے اگر ان کی بد دعا تم نے لے لی تو اپنے گھروں کو صحیح سلامت نہ پہنچ سکو گے، لہٰذا ان کی بات مان لو. تب انہوں نے جب اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے تم بھی اپنے لوگوں کو بلا لو اور میں بھی اپنے اہل بیت کو بلاتا ہوں، اس وقت اللہ کے رسول نے فاطمہ رضی اللہ عنہ، حسن، حسین اور علی رضی اللہ عنہ ان سب کو بلایا اور ایک چادر میں لے لیا. تو لیکن عیسائیوں نے انکار کر دیا. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سب پورے آپ کے خاندان کے لوگ تھے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا، لیکن نجران کے وفد نے آپس میں مشورہ کیا اور پھر انہوں نے اس مباحثے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ ہمارے بارے میں جو آپ کا فیصلہ ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، ہم اس کے لیے راضی ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو بحیثیت دائی مقرر کیا. برہ بن عازب علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ یمن کی طرف جانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم یمن کے علاقوں کے قریب پہنچے، لوگوں کو ہمارے آنے کی اطلاع ہو گئی، وہ جمع ہو گئے. علی رضی اللہ عنہ نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی. جب نماز سے فارغ ہوئے تو ہم سیدھے ایک ہی صف میں بیٹھ گئے. علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر اللہ کے رسول کا پیغام پڑھ کر سنایا. ہمدان قبیلے کے تمام افراد ایک ہی دن میں مسلمان ہو گئے. علی رضی اللہ عنہ نے اس صورتحال کی پوری رپورٹ ایک خط میں لکھ کر اللہ کے رسول کی خدمت میں بھیج دی. جب آپ کو اس کی تفصیلات معلوم ہوئی تو اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور دعا کی کہ ہمدان پر سلامتی ہو، ہمدان پر سلامتی ہو. سبحان اللہ، یعنی ایک قبیلہ ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ جو ایک ہی دفعہ میں دعوت سن کر لبیک کہے اور مسلمان ہو جائے. تو اللہ کے رسول ہمیشہ اس بارے میں فکر مند رہتے تھے جو یمن کے جنوب کی طرف کے علاقے ہیں. آپ کی دلی خواہش تھی کہ وہاں کے قبائل اسلام قبول کر لیں. لہٰذا جب علی رضی اللہ عنہ نے دعوت دی اور اس کے بدلے میں ان لوگوں نے اسلام قبول کیا تو آپ بہت حیران ہوئے اور خوش ہوئے، یعنی آپ کی خواہش پوری ہوئی الحمدللہ. اور علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے اتنی کم عمری میں بھیجا تھا. علی رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ کہا بھی آپ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کیا کچھ اس کی وجہ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو جائے گی، یعنی ان کی عمر کم تھی. تو آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. تو اس سے آپ دیکھیں کہ پتہ چلتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کے اندر وہ پوری صلاحیتیں موجود تھیں کہ کس کو کس طرح سے دین کی طرف بلانا ہے، کس حکمت عملی سے دعوت دینی ہے، کس طرح سے لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ خاندان، وہ مقام، وہ عزت بھی دی تھی. پھر سب سے بڑھ کر آپ داماد رسول تھے. تو یہ تمام چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ میں باقاعدہ وہ تمام صلاحیتیں موجود تھیں جو ایک اچھے مسلمان میں ہونی چاہیے، جو ایک مومن میں ہونی چاہیے. اور آپ وہی بات دیکھیں کہ مومن بالکل بھی اتنا سیدھا سادہ بھولا بھالا نہیں ہوتا، جیسے ہمارے یہاں پر ایک تصویر پیش کر دی گئی ہے کہ اچھا جو دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ بالکل ہی سیدھے سادے بیوقوف قسم کے ہوتے ہیں، ان کو جو چاہے بیوقوف بنا لے اور جو چاہے ان کو ٹھگ لے. نہیں، مومن ایسے نہیں ہوتا ہے. مومن ایک سوراخ سے تو دو دفعہ ڈسا نہیں جاتا، یہ حدیث رسول ہے. مومن الرٹ ہوتا ہے، مومن چوکنا رہتا ہے، مومن ایکٹیو رہتا ہے، مومن اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کرتا ہے، مومن بہادر ہوتا ہے، مومن فہم و فراست والا ہوتا ہے، مومن بر وقت صحیح فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اور یہ تمام خوبیاں بدرجہ اتم علی رضی اللہ عنہ میں موجود تھی ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں جب ہم پڑھتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کی سیرت، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمارے بچے بھی ایسے ہی ہوں، حرفاً مولا، جن کے اندر ہر قسم کے کوالٹیز موجود ہوں، جو بیک وقت دین کے داعی بھی ہوں، اچھے اخلاق والے ہوں، اپنی فیملی کے لیے اچھے ہوں، اچھے نیک فرما بردار ہوں، اپنے والدین کے لیے، اپنی بیوی کے لیے اچھے، ان کا خیال رکھنے والے، اپنے بچوں کے لیے شفقت کرنے والے، اور مسلمانوں کے خیر خواہ، دین میں فہم و فراست رکھنے والے، بہت بہادر، اچھا فیصلہ کرنے والے، اچھے قاضی، اچھے مسلمان، اچھے امپلائی، ہر طرح سے ان میں خوبیاں ہی خوبیاں ہوں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، ہماری نوجوان نسل کو ایسا کر دے اللہ تعالیٰ، جیسے علی رضی اللہ عنہ کی سیرت تھی یا تمام صحابہ اکرام کی سیرت تھی۔ تو بہرحال اللہ کے رسول نے ان کو یمن میں قاضی کی ذمہ داری دی، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہاں بھیج رہے تھے، تب علی رضی اللہ عنہ نے کہا بھی، جب یمن میں قاضی کی ذمہ داری دی تو علی رضی اللہ عنہ خود یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ نے یمن بھیجا، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ مجھے ان لوگوں کے پاس بھیج رہے ہیں جو مجھ سے زیادہ تجربے کار ہیں، میں تو ابھی نیا نیا ہوں، عدل و انصاف کے معاملات نہیں جانتا۔ میری یہ گزارش سن کر آپ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور یہ دعا پڑھی، اللہم ثبت لسانہ و احد قلبہ، اے اللہ ان کی زبان کو ثبات اور استقامت عطا فرما اور ان کے دل کو ہدایت سے نواز دے۔ پھر فرمایا، اے علی، جب تمہارے سامنے دو فریق پیش ہو تو اس وقت تک فیصلہ نہ کرنا جب تک پہلے فریق کی بات سننے کے بعد دوسرے فریق کی بات نہ سن لو، اگر ایسا کرو گے تو فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک سننے کے بعد مجھے کبھی کسی فیصلے میں کوئی پیچیدگی یا اشکال محسوس نہیں ہوا، یعنی کوئی وہ ہیزیٹیٹ نہیں ہوا کرتے تھے، شش و پنج میں مبتلا نہیں ہوتے تھے، بلکہ پوری یکسوئی کے ساتھ اور صحیح طریقے سے فیصلہ کرتے تھے، اور اپنے فیصلے پر ان کو برابر اعتماد تھا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ جو اس کی سند ہے فضائل صحابہ، حدیث 1995، اور اس کی سند حسن ہے، یعنی صحیح ہے یہ حدیث۔ کہا جاتا ہے کہ جب یمن کے لوگوں کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی ان کو دین کی تعلیم بھی دے اور ان کے درمیان میں اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے ہو، تو اللہ کے رسول نے مختلف مقامات پر مختلف صحابہ کرام کو بھیجا، یمن میں، یمن کے اطراف میں، جس میں معاذ بن جبل بھی شامل ہے، ابو موسیٰ شری رضی اللہ عنہ بھی شامل ہے، اور اس میں تمام میں افضل ترین علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں علی رضی اللہ عنہ کے عدالتی فیصلے بھی ملتے ہیں، جو بہترین ان کے ذہن کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ وہاں ایک معاملہ پیش آیا، جیسے علی رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو ایک معاملہ یہ پیش آیا، بہت ہی بڑا مسئلہ تھا، کہ وہاں کے کچھ لوگوں نے شیر کے لیے ایک گہرا گڑھا کھودا تھا تاکہ شیر اس گڑھے میں جا گرے۔ کہا رہے تھے کہ گڑھے کے کنارے کھڑے ہوئے لوگ کسی بات پر آپس میں لڑنے لگے، اچانک ایک آدمی گڑھے میں گر گیا، وہ دوسرے آدمی کو اس کا ہاتھ پکڑ گیا، یعنی گرتے گرتے اس نے دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اب اس چکر میں وہ دوسرا آدمی بھی اندر گر گیا، دوسرے نے تیسرے کا ہاتھ پکڑا تھا تاکہ اس کو بچا لے، لیکن وہ تیسرا بھی اندر گر گیا۔ اب آپ سوچیں کہ دوسرے آدمی نے تیسرے کو پکڑ لیا، تیسرے نے چوتھے کو تھام لیا، اور وہ بھی گڑھے میں لٹک گیا، اس طرح چاروں آدمی گڑھے میں گر گئے، شیر نے انہیں شدید زخمی کر دیا، ایک شخص آگے بڑھا، اس نے شیر کو نیزہ مار کر ہلاک کر دیا، بعد میں وہ چاروں لوگ زخموں کی تاب نہ لا کر فوت ہو گئے۔ اب جو پہلے شخص کے جو وارث تھے، دوسرے شخص کے ورثہ کے پاس آئے، انہوں نے ہتھیار سنبھالے ہوئے تھے اور وہ آپس میں لڑنے لگے۔ کہا رہے تھے کہ اچانک علی رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے، انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، تم کیوں آپس میں لڑائی پر آمد ہو، جبکہ رسول اللہ تمہارے درمیان موجود ہیں، میں تمہارے درمیان فیصلہ کیے دیتا ہوں، اگر تم رضامند ہو گئے تو ٹھیک، ورنہ تم اللہ کے رسول کے پاس چلے جانا، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دیں گے، اگر اب بھی کسی نے زیادتی کی تو وہ حق مانگنے کا اہل نہ ہوگا۔ پھر علی رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، وہ قبائل جنہوں نے گڑھا کھودا ان سے چوتھائی دیت، تہائی دیت، نصف دیت اور کامل دیت کی رقم جمع کرو، پہلے شخص کے لیے چوتھائی دیت کیونکہ اس نے اپنے اوپر والے کو ہلاک کیا، دوسرے کے لیے تہائی دیت اور تیسرے کے لیے نصف دیت۔ وہ لوگ اس فیصلے پر راضی نہیں ہوئے، پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اس وقت اللہ کے رسول مقام ابراہیم کے پاس تھے، ان لوگوں نے آپ کو پورا قصہ سنایا اور علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے سے آگاہ کیا، تب اللہ کے رسول نے علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو صحیح قرار دیا۔ سبحان اللہ، اس کی بھی سند صحیح ہے، فضائل صحابہ حدیث 1239۔ کہا جاتا ہے کہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ یمن میں تھے، ان کی خدمت میں تین آدمی لائے گئے۔ یہ تینوں آدمی نادانی میں اپنی ایک مشرک جو مشترکہ لونڈی تھی اس سے ہم بستری کر بیٹھے۔ آپ نے دو افراد سے تیسرے کے بارے میں پوچھا کہ کیا تم ہونے والے بچے کو اس تیسرے آدمی کا بیٹا تسلیم کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر سب سے باری باری پوچھا کہ کیا تم کسی دوسرے کو ہونے والے بچے کا باپ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو؟ ان سب نے کہا نہیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے ان کے نام لکھ کر ان کے درمیان قرآن اندازی کی، پھر جس کے نام قرآن نکلا اسے بچے کا باپ قرار دے دیا اور اس کے ذمہ دیت کا دو تہائی حصہ عائد کیا۔ جب اس بات کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا تو آپ ہنس پڑے۔ آپ کو خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے علی رضی اللہ عنہ کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق سے نوازا ہے اور آپ نے اسی فیصلے کو برقرار رکھا۔ اور یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہنی تھی کہ یہ ظاہر سی بات ہے، یہ واقعہ دراصل اسلام سے پہلے کا ہوگا۔ اسلام لانے کے بعد تو ہم سب جانتے کہ زنا کرنا منع ہے، حرام ہے۔ پھر حجت الوداع کے موقع پر ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے 63 اونٹ نہر کیے، ذبح کیے، اور یہ جو تعداد تھی اونٹوں کی آپ کی عمر جتنی تھی اتنی تعداد تھی 63۔ پھر آپ رک گئے اور علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جتنے اونٹ باقی رہ گئے ہیں ان کی قربانی کریں۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے پھر اس پر عمل کیا اور وہ پوری تعداد کر دی۔ پھر آپ نے حج کے مناسک ادا کیے اور علی رضی اللہ عنہ کو بھی یہ ساری باتیں بتائیں۔ کہا جاتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے میں وقوف کیا، اسامہ بن زید آپ کے پیچھے سواری پر تھے۔ آپ نے فرمایا یہ وقوف کرنے کی جگہ ہے اور پورا عرفہ جائے وقوف ہے۔ پھر آپ کی اونٹنی تیز چلنے لگی، لوگ دائیں بائیں چل رہے تھے اور آپ کی طرف متوجہ ہو کر فرما رہے تھے لوگوں آہستگی سکون اور وقار کے ساتھ چلو۔ پھر آپ نے وہ تمام مناسک بتائے جو کہ حج کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے۔ پھر جو بھی حکم دینا ہوتا تھا حج کے موقع پر اللہ کے رسول علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے یا ان کو بتا دیتے اور پھر وہ لوگوں میں اس کا اعلان کر دیتے تھے۔ کیونکہ بہت سارے لوگوں نے یہ بات روایت کی ہے کہ ایک خاتون کہتی ہیں کہ منیٰ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اعلان فرما رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دن کھانے پینے کے ہیں، کوئی شخص ان ایام تشریق میں روزہ نہ رکھے۔ وہ اپنے اونٹ پر سوار تھے، اونچی آواز میں اعلان کر رہے تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی سعادت علی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت علی رضی اللہ عنہ نے فضل بن عباس، اسامہ بن زید کے ساتھ مل کر آپ کو غسل دیا۔ سبحان اللہ، علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، میں آپ کے مبارک بدن کو اس زاویے سے دیکھ رہا تھا کہ کیا فوت ہو جانے کے بعد آپ کے مقدس جسم میں کوئی فرق واقع ہوا ہے، مجھے ذرہ بھر بھی کوئی تبدیلی نظر نہ آئی۔ آپ اپنی زندگی کی طرح وفات کے بعد بھی نہایت طیب اور پاکیزہ نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ علامہ ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ زندگی میں بھی طیب تھے اور موت کے بعد بھی طیب ہی نظر آئے۔ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو حضرات قبر میں اترے اور تدفین میں شامل ہوئے ان میں فضل بن عباس کے علاوہ قسم بن عباس اور رسول اللہ کے غلام شقران بھی تھے۔ تو بہرحال علی رضی اللہ عنہ بہت زیادہ اہم رول ادا کرتے رہے اللہ کے رسول کی زندگی میں بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کا کردار تینوں خلفائے راشدین کے دور میں کیسا تھا۔ ہم آج ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا صرف لیتے ہیں کیونکہ باقی تمام کے لیے تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے ابھی۔ علی رضی اللہ عنہ کی جب خلافت ہوئی تو اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جب خلافت جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو اس وقت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی بیعت کی۔ ابوبکر کی بیعت، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے ابوبکر کی بیعت بہت دیر سے کی اور زبیر بن عوام نے بھی، تو یہ تمام باتیں غلط ہیں۔ وہ جن کی روایت جن کی سند صحیح ہے، جو صحیح روایتیں ہیں جن کی سند صحیح ہے، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ اور زبیر دونوں نے ابوبکر صدیق کی بیعت اولین مرحلے میں کر لی تھی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، انصار قبیلے کے خطیب کھڑے ہو گئے، اس میں انہوں نے ثقیفہ بنی ساعدہ میں ہونے والی بیعت کا ذکر کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں جب حضرت ابوبکر ممبر پر بیٹھے اور لوگوں پر نگاہ دوڑائی تو علی رضی اللہ عنہ نظر نہیں آئے، ان کے بارے میں پوچھا. انصار کے کچھ لوگوں نے بلالا ہے. ابو بکر نے کہا, اے رسول اللہ کے چچزاد بھائی اور ان کے داماد, کیا آپ مسلمانوں کے اتحاد کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ علی رضی اللہ نے کہا کہ اے خلیفہ رسول, آپ پر کوئی ملامت نہیں. پھر انہوں نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی. ابو بکر نے دوبارہ نظر دوڑائی تو آپ کو زبیر بن عوام بھی نظر نہیں آئے. انہیں بلوایا, صحابہ انہیں لے آئے. انہوں نے فرمایا, اے اللہ کے رسول و فوپیزاد بھائی اور حواری, کہ آپ وحدت امت کو خراب کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے کہا, زبیر نے کہا کہ اے خلیفہ رسول, کوئی ملامت کی بات نہیں. اس طرح انہوں نے بھی بیعت کر لی. تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ امام مسلم, یعنی صحیح مسلم کے جو لکھنے والے ہیں رائٹر, تو صحیح بخاری کے بعد ان کی احادیث سب سے زیادہ صحیح تسلیم کی جاتی ہیں. اور وہ جا کر پوچھتے ہیں, ابن خزیمہ نے ان کو یہ حدیث لکھ کر دی اور پڑھ کر بھی سنائی. امام مسلم اپنے استاد سے کہنے لگے کہ یہ حدیث قربانی کے نہایت قیمتی جانور کے برابر ہے. ابن خزیمہ نے کہا کہ یہ صرف قربانی کے قیمتی جانور کے مساوی نہیں, بلکہ یہ تو بہت بڑے قیمتی خزانے سے بھی بڑھ کر اہمیت رکھتی ہے. یعنی کون سی حدیث؟ جس میں علی رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کی بیعت کا ذکر ہے کہ جس وقت خلیفہ بنے اور پہلا خطبہ دیا, اسی وقت علی رضی اللہ عنہ نے اور زبیر بن عوام نے آپ پر بیعت, آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی. تو وہ جتنی ہم کو ساری باتیں ملتی ہیں وہ سب من گھڑت باتیں ہیں جس میں یہ ذکر ملتا ہے. اور اچھے اچھے راویوں نے اس بات کو لکھا ہے. ابو بکر صدیق کی خلافت پر علی رضی اللہ عنہ نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی, وہ ناراض رہے. تو یہ انتہائی غلط بات ہے. آپ دیکھیں کہ جن کو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں نماز پڑھانے کا یعنی امامت کا درجہ سونپا, کہ علی رضی اللہ عنہ کو یہ بات زیب دیتی ہے؟ ان کے عظیم الشان کردار کو سامنے آپ رکھیے, علی رضی اللہ عنہ کے, جن کی تربیت اللہ کے رسول کے ہاتھوں ہی ہو, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف بھلا وہ جا سکتے ہیں؟ نہیں. یہ تو علی رضی اللہ عنہ پر ایک الزام رکھنا ہوا, ان کے کردار کو ختم کرنے کے برابر ہے یہ الزام. تو علی رضی اللہ عنہ نے تو پہلے بیعت کر لی. تو یہ بات بالکل درست اور صحیح ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے آپ کی وفات کے پہلے یا دوسرے دن بیعت کر لی تھی, اور یہی بات حق اور سچ ہے. اور علی رضی اللہ عنہ اور ابوبکر صدیق کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے. علی رضی اللہ عنہ انہی کے اقتداء میں نماز پڑھتے رہے اور کبھی پیچھے نہیں رہے. حبیب بن ثابت کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں تھے, ان کے پاس ایک آدمی آیا. وہ کہنے لگا کہ ابوبکر خلافت کی بیعت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سنتے ہی علی رضی اللہ عنہ اپنے قمیص ہی میں مسجد کی طرف چل دیے, چادر بھی نہیں اوڑی. وہ جلدی میں تھے کہ کہیں بیعت کرنے میں دیر ہو جائے. وہ آئے اور ابوبکر صدیق کی بیعت کی, پھر بیٹھ گئے. وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی چادر منگوائی اور اپنے قمیص کے اوپر ڈال لی. یہ مرسل ہے حدیث, یعنی اس میں بیچ میں کہیں ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں راوی. لیکن بہرحال جو پیچھے ہم کو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ملتی ہے وہ بالکل صحیح اور اوتھینٹک ہے, جس میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ نے فوراً ہی بیعت کر لی تھی. خود علی رضی اللہ عنہ کا جملہ ہمیں ملتا ہے, یا ان کے جو ایک اقتباس ہم کو ملتا ہے, کہ لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ سے کچھ کہا بھی تب بھی علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں, جنہوں نے اللہ کے رسول کی زندگی میں امامت کی اور اللہ کے رسول ان سے راضی تھے, لہٰذا ہم بھی انہیں سے راضی ہیں. یعنی ہم نے اپنی دنیا کے لیے بھی اس کو پسند کر لیا جسے اللہ کے نبی نے ہمارے دین کے لیے پسند کیا تھا. یعنی نماز اسلام کی بنیاد ہے, یہ اہم ترین امور میں سے ہے اور دین کے قیام کا باعث ہے. ہم نے ابو بکر کی بیعت کر لی کیونکہ وہ اس کے اہل تھے. ہم میں سے 2 افراد نے بھی ان کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کیا. ہم میں سے کسی نے دوسرے کے خلاف گواہی نہیں دی. ہم نے ان سے برات کا فیصلہ بھی نہیں کیا. میں نے ابو بکر کو ان کا حق دیا, ان کی اطاعت کی, ان کے ساتھ جنگوں میں شریک رہا. وہ مجھے جو کچھ دیتے تھے میں لے لیتا تھا. جب مجھے کوئی کام سونپتے تھے میں انجام دیتا تھا. میں ان کی موجودگی میں اپنے کوڑے سے حدود کی سزاؤں کو نافذ کرتا تھا. یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں خود علی رضی اللہ عنہ قاضی کے عہدے پر فائز تھے, اور انہوں نے ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ کی تعریف کی. کوفہ کی جامع مسجد کے ممبر پر انہوں نے خطبہ کہا. تمام مسلمانوں نے ابو بکر کی اطاعت کے لیے بیعت کی. عبد المطلب کی اولاد میں سے اس پر سبقت لے جانے والوں میں سے سب سے پہلے شخص میں ہی تھا. اور یہ دونوں جو روایت ہمیں ملتی ہیں, تاریخ اسلام عہد الخلافہ, اس کی سند ضعیف ہے, اور دوسری جو روایت ملتی ہے اسد الغابہ. کہہ رہے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ ہم بالکل ناراض نہیں تھے ابو بکر کی خلافت سے, بس ایک معمولی سی شکایت ہم کو یہ تھی, اور وہ اس لیے تھی کہ انہوں نے ہم سے مشورے کرنے میں دیر کر دی. ہم سمجھتے ہیں کہ ابو بکر رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ حقدار ہیں. وہ غار کے ساتھی ہیں, ثانی اثنین ہیں. ہم ان کے اعزاز, ان کی عظمت کو جانتے اور مانتے ہیں. اللہ کے رسول نے اپنی زندگی ہی میں انہیں نماز کے لوگوں کی امامت کا حکم دیا تھا. البدایہ والنہایہ, اور اس کی سند جید ہے. تو لہٰذا ہم سب جانتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشیر خاص رہے اور ہر مشورے میں شریک تھے. تمام جو ایسے تدبیری امور جس میں ذہانت درکار ہوتی ہے یا غور و فکر سے کام لیے جاتے ہیں ان سب میں علی رضی اللہ عنہ مشورہ دیتے تھے. تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ ہر دفعہ ابوبکر صدیق کے دور میں پیش پیش تھے. ایون جب مرتدین سے جنگ پیش آئی اس وقت بھی علی رضی اللہ عنہ اس میں شامل تھے اور خاص طور سے مدد کے لیے تیار تھے. اور جب مرتدین کے خلاف جنگ کی گئی اور ابوبکر صدیق نے مشورہ لیا تو علی رضی اللہ عنہ نے اس میں یہی مشورہ دیا کہ ضرور ان سے جنگ کرنی چاہیے. تو ایسے معاملات میں علی رضی اللہ عنہ کا حکیمانہ کردار ہمارے سامنے آتا ہے. ابن عمر سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ ابوبکر ذوالقصہ کی جانب جانے کے لیے تیار ہو کر اپنی سواری پر بیٹھ گئے تو علی رضی اللہ عنہ نے سواری کی لگام پکڑ لی اور ان سے کہا, میں آپ سے وہی بات کہتا ہوں جو رسول اللہ نے غزوہ احد کے دن کہی تھی, اپنی تلوار میان میں ڈال لیں, ہمیں غم میں مبتلا نہ کریں اور مدینہ لوٹ جائیں. آج اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو اسلام کا نظام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. علی رضی اللہ عنہ کے اس مشورے پر ابوبکر صدیق واپس آ گئے, یعنی خود ابوبکر صدیق جنگ کے لیے نکل رہے تھے تو پھر مدینہ میں کون رہ جاتا؟ اگر ابوبکر صدیق کو کچھ ہو جاتا تو مسلمانوں کا مزید شیرازہ بکھر سکتا تھا. لہٰذا علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ رک جائیے اور آپ مت جائیے. اب آپ خود سوچیں کہ اگر ایسا کچھ ہوتا, علی رضی اللہ عنہ کے دل میں کچھ ابوبکر کے خلاف کچھ ہوتا تو وہ تو خوشی خوشی جانے دیتے کہ ٹھیک ہے جائیے, لیکن انہوں نے جانے نہیں دیا بلکہ ان کو کتنی ان کی زندگی عزیز تھی, ان کا خلیفہ رہنا کتنا ان کے لیے اہمیت رکھتا تھا ان کے نزدیک کہ انہوں نے ابوبکر صدیق کو جنگ میں نہیں جانے دیا. اور علی رضی اللہ عنہ کی رائے ہمیشہ بہت جچی تلی ہوتی تھی اور ان کی رائے کا ہر کوئی احترام کرتا تھا. ابوبکر نے ان سے اس بارے میں پوچھا, اے ابو الحسن آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا, رسول اللہ ان سے جو زکات وصول کرتے تھے اگر آپ نے اس میں سے تھوڑا سا حصہ بھی چھوڑ دیا تو آپ کا عمل سنت رسول کے خلاف ہوگا. اس پر ابوبکر نے فوراً کہا کہ اگر آپ کی رائے ہے تو واللہ ہی انہوں نے زکات میں ایک رسی بھی کم دی تو ان کے خلاف جنگ کروں گا. تو آپ دیکھیں کہ یہ تھا ابوبکر صدیق اور علی رضی اللہ عنہ کا کردار, آپس میں ان کا ایک دوسرے سے تعلق اور آپس میں ایک دوسرے کا اس طرح سے احترام اور محبت. اور بھی ایسے کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں لیکن وقت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اب اس کو مزید کنٹینیو کریں, لہٰذا آج ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دور میں مزید علی رضی اللہ عنہ کا کیا کردار رہا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.